السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران حکیم میں سے سورہ توبہ کی دو آیات تلاوت کی گئی ہیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67 اور پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 71. ان کا ترجمہ اس طرح ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 کا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے ہی میں سے ہیں. یأمرون بالمنکر، منکر کا وہ حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور معروف سے وہ روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو وہ یعنی مٹھیوں کو باندھے رکھتے ہیں، مراد خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فراموش کر دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافقین وہی فاسق ہیں. اور اگلی آیت تلاوت کی گئی تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71، اس کا ترجمہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی ہم مقصد. یأمرون بالمعروف، معروف کا وہ حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور منکر سے وہ روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عن قریب رحم فرمائے گا. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. آپ کو ترجمے سے اندازہ ہوگا کہ یہ کنٹراسٹ ہے، ایک موازنہ ہے جس مقام پر آ رہا ہے. ایک طرف منافقین کے گروہ کا بیان، مرد اور عورت دونوں کا، اور ان کے طرز عمل اور ان کی صفات کو اللہ نے، بری صفات یقیناً، بیان کیا. اور دوسری طرف سچے پکے ایمان والے مرد اور عورتیں اور ان کے عمدہ حالات کو اور ان کی عمدہ صفات کو اور ان کے گہرے باہمی تعلق کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، اور ان کے لیے اپنی رحمت کے حوالے سے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا. قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، اور زندگی بھر کے لیے یہ بندہ مومن کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے لائف ٹائم کا مینول ہے. اور اللہ تعالی نے جا بجا قرآن حکیم میں اپنے محبوب بندوں کی صفات کو بیان کیا، اور جا بجا ایسے لوگ کہ جو اللہ کے مبغوض ہیں، جن پر اللہ کا غضب ہوگا، جن پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے دوری جنہیں ملے گی، ان کا تذکرہ بھی ہے. اور ان اوصاف کے بیان کا مقصد یہ حاصل کیا ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ عمدہ صفات اگر بیان ہو رہی ہیں اور ہمارے اندر موجود ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، مزید کی توفیق مانگیں، اور اگر ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے تو ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اور اگر منافقین کا طرز عمل ہے، سرکشوں کا بیان ہے، ان کے برے اوصاف کا تذکرہ ہے، اس پر بھی ہم اپنا جائزہ لیں. اگر بالفرض محال خدا نہ خواستہ وہ ہمارے اندر موجود ہیں تو ان کو ترک کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر اللہ نے ان سے ہمیں بچا کر رکھا ہوا ہے تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر کے ان گناہوں اور برے اوصاف سے بچنے کی اللہ تعالی سے مزید ہم دعا مانگیں. تو قرآن ایک پریکٹیکل بک ہے، زندگی بھر کا مینول ہے، اور زندگی بھر کے گوشوں کے لیے رہنمائی رب کائنات عطا فرما رہا ہے. اور یہ اس مقام پر سورہ توبہ کی ان دو آیات میں کانٹراسٹ کے طور پر ہمارے سامنے بات آ رہی ہے. ایک یوں نقطہ بھی ذہن میں رہے کہ جو منافقین دور نبوی میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتے کہ لم تؤمن قلوبهم، ان کے دل ایمان نہ لائے تھے. وہ زبان کا اقرار کرتے تھے، دل کی تصدیق ان کے پاس نہیں تھی، اور جو سچے پکے ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں ایمان کی موجودگی ان کے عمل سے ظاہر ہو جاتی، ان کے اوصاف سے ظاہر ہو جاتی. اب آئیے تھوڑی سی تمہید کے بعد ان دونوں آیات کا مختصر مطالعہ کرتے ہوئے ہمارے حالات اور ہمارے گرد و پیش کے معاملات پر بھی تھوڑی سی نگاہ ڈالیں، اور جو برے اوصاف ہیں ان سے بچنے کا اہتمام، اس کا ارادہ، اور جو اچھے اوصاف سچے ایمان والوں کے بیان کیے گئے انہیں اختیار کرنے، اور اگر اختیار کیے بیٹھے ہیں تو مزید اللہ سے استقامت کی دعا کریں. سورہ توبہ آیت نمبر 67 فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے ہی میں سے ہیں. غور کیجئے گا، جب ایمان والوں کا ذکر اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے مزید، وہاں الفاظ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یعنی ہم مقصد ساتھی ہیں. لیکن منافقین کے بارے میں اولیاء کا لفظ نہیں آیا، دوستی کا لفظ نہیں آیا، کمپینینز کا لفظ نہیں آیا، ساتھی ہونے کا لفظ نہیں آیا. فرمایا کہ بعضهم من بعض، ایک دوسرے ہی میں سے ہیں، یعنی ان کی حرکت ایک جیسی ہے، ان کا منافقانہ طرز عمل ایک جیسا ہے، ان کی دنیا پرستی ایک جیسی ہے، اور آگے ذکر ابھی آ بھی جائے گا، خیر کی بات کی مخالفت کرنا ان کا مشترکہ مشن ہے، بدی کو پروموٹ کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا ان کا مشترکہ مشن ہے. اور کیونکہ یہ عارضی دنیا کے غلام اور بندے بن جاتے ہیں، تو ان کا تعلق بھی عارضی نوعیت کا ہے، وقتی نوعیت کا ہے، اس لیے اولیاء کا لفظ یہاں منافقین کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد و منافق عورتیں وہ ایک دوسرے ہی میں سے ہیں. باقی اپنی جگہ تفصیل طلب موضوع ہے، حقیقت نفاق کا موضوع، اور پھر منافقین کے تعلق سے جا بجا قرآن کریم میں جو اوصاف بیان کیے گئے، ان کی کیفیات بیان کی گئیں. بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دروس معروف ہیں، منتخب نصاب میں بھی سورۃ المنافقون کا درس بھی ہے اسی طریقے پر، حقیقت نفاق کے موضوع پر ان کے تفصیلی دروس موجود ہیں، ان سے استفادہ مفید رہے گا. ایک بنیادی بات اور دہرا لیتے ہیں، قرآن حکیم کی نگاہ میں وہ لوگ کہ جن کے سامنے دین واضح ہو جائے اور دین کا جامع تصور بھی سامنے آ جائے کہ یہ دین زندگی کے چند انفرادی معاملات کے لیے فقط رہنمائی نہیں دیتا، یہ زندگی کی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ خود بھی اللہ کی بندگی کرو، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت بھی دو، اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی کرو. اب جن کے سامنے دین کا تصور بھی واضح ہے اور دینی فرائض بھی ان کو واضح ہو رہے ہیں، اور اب وہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر یہ دنیا کے چند ٹکے کمانے کی خاطر اللہ کے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے ہیں، قرآن اس کو مرض بھی قرار دیتا ہے اور قرآن اس کو نفاق بھی قرار دیتا ہے. یہ تو ہے یہ پہلو کہ اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت کے جد و جہد سے فرار اختیار کرنا یہ منافقانہ طرز عمل ہے. احادیث میں کچھ اوصاف بھی بیان ہوتے ہیں، مثلا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، جھگڑے کا موقع آ جائے گالم گلوچ کرنا، مستقل یہی کردار ہے تو منافقین کا کردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. البتہ یہاں کچھ اور پہلو بھی اب سامنے آ رہے ہیں. آگے فرمایا اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں منافقین کے تعلق سے، یأمرون بالمنکر، یہ منکر کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور معروف سے روکتے ہیں. امت کو تو کھڑا کیا گیا تھا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کا بارہا حوالہ آیا ہے اور آتا رہے گا انشاءاللہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نے دوسروں کے لیے بھی جینا ہے، تم نیکی کا حکم دو گے بدی سے روکو گے. یہ تو امت کا مشن ہے، اس کام کے لیے امت کھڑی کی گئی. مگر یہ دنیا پرست منافقین، یہ محض زبان کا اقرار کر کے دعوے کرنے والے منافقین، ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر، یہ منکر کا حکم دیتے ہیں، یعنی اس کی ترغیب دلاتے ہیں، تشویق دلاتے ہیں، انویٹیشن دیتے ہیں، بلاتے ہیں اس برائی اور منکرات کے امور کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور معروف سے روکتے ہیں، الٹا کام ہے نا، یہ منافقت ہے، بدی کا یہ حکم دیتے ہیں اور معروف سے یہ روکتے ہیں. یہ تو ہوا منافقین کا طرز عمل. ہم بھی اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے لیں، کیسی کیسی دعوتیں چلتی ہیں، یعنی ہماری حکومتوں کے پاس اس شہر لاہور کی ایک دو مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کر گزشتہ سے گزشتہ حکومت میں، اور مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کر جناب پوری شوٹنگ بھی کروا ڈالی، اور اس کو پوری دنیا جہاں کو دکھایا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بڑی یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی، انہوں نے طے کیا کہ اسلامیات کا کمپلسری سبجیکٹ اس کے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو کلاسز لگا دیں گے، ویڈیو ریکارڈنگ لگا دیں گے، باقی دنیا جہاں کے سبجیکٹ جو ہیں وہ لائیو بیٹھ کر ٹیچر پڑھائے گا، فیکلٹی ممبر، اسلامیات کے لیے اسکرین لگا دیں گے. اس مملکت خداداد میں اسلامیات کا لازمی سبجیکٹ موجود ہے تعلیمی اداروں میں، اور اب قرآن پاک کا بھی لازمی سلیبس آ چکا، بارہا میں نے ذکر کیا پہلے بھی. اس کے لیے اساتذہ کا بھرتی کیا جانا، پنجاب حکومت نے تو کچھ کیا ہے، میرے علم میں ہے. حکومت سندھ کا معاملہ تو یہ ہے، جہاں کراچی میں رہتا ہوں، اول تو وہ سلیبس کو بھی اپروو ہی نہیں کیا گیا، بڑی کوشش ہے ہم نے کی، آپ بھی دعا کریں اللہ ان کے دلوں کو بھی نرم کرے. ہاں، میوزک سکھانے کے لیے سینکڑوں اساتذہ بھرتی کر دیے گئے. ہاں، اسلامیات کی بات آتا ہے چلو کوئی بھی پڑھا دے گا، قرآن کی بات آتا ہے چلو کوئی بھی پڑھا دے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح دوست احباب کے اندر دیکھ لیں، کتنی مرتبہ خیر کی دعوت کے لیے ڈسکشن ہوتا ہے، اسمارٹ فون چلتے ہیں، شیئرنگ ہوتی ہے، اور کتنی مرتبہ کانسرٹس کے حوالے سے اور دیگر گناہ کے کاموں کے حوالے سے انویٹیشن چل رہے ہوتے ہیں. گھروں میں بیٹیاں اگر ان کی سمجھ میں آ گئی ہے بات اور وہ شرعی پردہ اختیار کرنا چاہیں تو ماں اور باپ کبھی مل کے روک دیتے ہیں. اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ لڑکوں نے داڑھی رکھ لی ہے سنت کی اتباع میں تو باپ پریشر ڈال کے صاف بھی کروا دیتا ہے، کیوں بھائی، کس چیز کی تم دعوت دے رہے ہو اور کس چیز سے روک رہے ہو؟ تو یہ قرآن پاک پڑھ کر گزر جانے والا کلام تھوڑا ہی ہے، کوئی رک کر دیکھنا چاہیے، ہے ان منافقین کا بیان، کہیں ہم میں تو پیدا نہیں ہو گیا نفاق کا مرض، یہ اوصاف ہم میں تو پیدا نہیں ہو گئے. کیا وہ بدی کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں؟ بس دو چار مثالیں کافی ہیں. اب میں اپنی ذات میں جھانک کر دیکھوں، آپ اپنا جائزہ لیں اور بعد میں سننے والے اپنا جائزہ لیں، چاہے آڈیو سنیں یا ویڈیو ریکارڈنگ دیکھیں، ان اوصاف کے تحت، یہ تو منافقین کے ہیں، بدی کی دعوت دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، ہم اس سارے تناظر میں کہاں کھڑے ہیں؟ یہ اللہ مجھے بھی جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہم نے یہ کھلونے اپنے بچوں اور پوری قوم کے ہاتھ میں دے دی نا اسمارٹ فون کے نام پر، دنیا جہاں کی فضولیات کی دعوتیں تو ہیں، اب زنا کی دعوتیں بھی ہیں اس کے اوپر، بدکاری کی دعوتیں بھی اس پر موجود ہیں، اور اس سے آگے وہ کہ جس سے اخلاق کا بیڑا غرق اور عقیدے تک کے ضائع ہو جانے کے معاملات آ جائیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو وہاں پہ چیک اینڈ بیلنسز کا معاملہ، مانیٹرنگ کا معاملہ، یہ ہماری ذمہ داری بنتی جو میرے زیر تحت ہوں. اگر شوہر ہے تو اس کے زیر تحت بیوی کو رکھا گیا، شوہر جواب دے کر اللہ کے ہاں، اولاد ہے تو باپ کے تحت رکھا گیا، باپ جواب دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں. اور اگر حکمراں ہیں، ہاں چاہے فرنٹ پہ بیٹھے بھی کچھ ہوں اور پیچھے ڈائریکٹر ان کے کچھ اور ہوں، حکمراں ہیں تو عوام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ تم نے اپنے اقتدار کو اور اپنی قوت کو، چاہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے حکمراں ہوں یا پیچھے سے چلانے والے مقتدر قوتیں ہوں، اپنے اس اختیار کو تم نے بدی کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا یا نیکی کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کیا، بدی سے روکنے کے لیے استعمال کیا یا بدی کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا، نیکی کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا یا نیکی کو روکنے کے لیے؟ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں کل جواب دے ہے. کلکم راعین، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کے حدیث میں، ہر ایک تم اس سے راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کے زیر تحت جو لوگ ہیں رعیت میں، ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. آگے اس آیت کریمہ میں ہے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے ہیں، مٹھیاں بند رکھتے ہیں. مراد کیا ہے؟ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے. منافقین پر بڑا بھاری تھا راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا معاملہ، اور بھی بات چیزیں بھاری تھی. سورہ نساء میں تفصیل آتی ہے، راہ خدا میں ہجرت کرنا، بعض قبائل کے لوگ مسلمان ہو گئے مگر مدینہ شریف ہجرت کر کے نہیں آ رہے، ان کو ہجرت کرنا بھاری، بعض لوگوں کے لیے راہ خدا میں خرچ کرنا مال کا یہ بھاری، بعض لوگوں کے لیے راہ خدا میں قتال کے لیے نکلنے کا معاملہ بڑا بھاری، جیسے کہ غزوہ تبوک کا ذکر اسی سورہ توبہ میں آتا ہے، اور بڑے بہانے ان لوگوں نے بنائے تھے. حاصل کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے یہ ان کے ہاتھ بند رہتے ہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، بالکل جی، جن پر ہے وہ ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں. ایف بی آر والے تو ٹکا نہیں چھوڑتے اب ٹیکس کا، کہاں کہاں سے پوری اکانومی کو ڈیجیٹائز کر کے پکڑنے کے چکر میں رہتے ہیں، خدا ابھی پوچھ نہیں رہا تو ڈنڈی نہ مارے خدا کے حق میں، اور خدا کے حق میں ڈنڈی نہ مارے، اس سے دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، جو چاہو سو کرو، کل لوٹ کر اللہ کہتا ہے کہ میری طرف آنا پڑے گا۔ اور اللہ کو کوئی ڈیٹا بیس بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹیمز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، از خود ہر شے کو وہ جانتا ہے۔ ہاں اس نے بیان فرما دیا قرآن میں، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری زبان گواہی دے گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ تو کان بھی ہے، قرآن پاک کہتے ہیں، آنکھ بھی ہے اور زبان بھی ہے، اور ہاں کھال بھی ہے اور ہاتھ اور پیر، یہ چھ آدائے جسمانی کی گواہی قرآن پاک بار بار کہتے ہیں، خود تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین گواہی دے گی، یوم الدین تو حدیث اخبارہا، اور لکھا ہوا نام کے نام اعمال پیش کر دیا جائے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنی سیلف اکاؤنٹبلٹی کرنے کے لیے خود ہی کافی، تجھے خود معلوم ہے کہ تو کیا کر کے آیا ہے، تو کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ بہرحال تو منافقین پر مال خرچ کرنا راہ خدا میں، قتال کے لیے نکلنا راہ خدا میں، ہجرت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی بیعت کرنا، ان پر بڑا بھاری معاملہ تھا۔ یہ بات سورہ نساء میں تفصیل سے آئی۔ یہاں ذکر ہے کہ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھتے ہیں، مٹھیاں بند کر کے رکھتے ہیں، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں، زکوٰۃ فرض تو ہے، کافی نہیں ہے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جامع ترمذی کی روایت بھی ہے، ان فی المال لحق سوى الزکاۃ، بے شک مال میں زکات کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے۔ زکات کم از کم تقاضا ہے، وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسی بھی اونٹ کی اگر ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں دیتے نہ دیں گے تو میں جنگ کروں گا ان کے خلاف۔ اللہ اکبر، زکات تو دینی دینی، لیکن زکات کافی نہیں ہے، زکات سے آگے بڑھ کر راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اسی طریقے پر جو عشر کا معاملہ ہے، یعنی زمینوں کے اعتبار سے کم اتنا تو طے کریں کہ ان زراعت کے افراد، زراعت سے آمدن جو حاصل ہو رہی ہے، تو جیسے کیش اینڈ کیش اکویلنٹ سے زکات کی ادائیگی ہے، یہ فصل پر عشر کا معاملہ۔ اس کے ذیل میں اور مباحث ہیں کہ خراجی زمینیں ہیں کہ عشری زمینیں ہیں، اور لینڈ ریفارمز کے حوالے سے کیا انقلابی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جاگیرداری کا نظام جو بدترین استحصالی نظام ہے، اور انگریز جاتا جاتا اپنے خادموں کو یہ ہزاروں ہزاروں ایکڑ دے کر چلا گیا، اور وہ جس طرح بدترین استحصال انسانوں کا کرتے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک موضوع، لیکن میں خرچ کرنے کے تعلق سے عرض کر رہا تھا کہ کیش اینڈ کیش اکویلنٹس پہ تو ہے زکوٰۃ کا معاملہ، لیکن فصل اگر سال میں دو مرتبہ آ رہی تو ہر مرتبہ کا عشر ادا کرنا، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، عشر کے تقاضے بھی اسی طریقے پر ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر، اگر اس وقت امت دیگرگوں صورتحال سے گزر رہی ہے، ہمارا معاشرہ معاشی جبر کے تحت لوگ بےچارے سسک سسک کر زندگیاں گزار رہے ہیں، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی اخلاقی اور دینی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کچھ تو لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے پوری جد و جہد ظالمانہ نظام کو بدلنے کے لیے، کہ جہاں اب بھی اشرافیہ کی مراد کہیں کم ہوتی بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے کراچی میں بھی کہا، پنجاب کی دیگر علاقوں میں جا کر بھی کہا، کوئی جج کھڑا ہو کر کوئی والنٹیئر بیسس پر واپس کر دے اپنی کچھ تنخواہ کو، ایمانداری سے عرض کرتا ہوں، اگر مل جائے گا اس کا ماتھا میں چوموں گا۔ کوئی ہمارا فوجی جنرل کھڑا ہو کر کہے کہ میں اس قوم کے ٹیکسز سے اتنی تنخواہ لیتا ہوں، اتنے میں میرا گزارا ہو جائے گا، میں اتنا واپس کرتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ کر دے اور مجھے مل جائے، میں اس کا ماتھا چوموں گا۔ اپنی اخلاقی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اور ایک طرف ہمارا کاروباری طبقہ ہے، کیونکہ میڈیا کے پروگرامز کے لیے میڈیا پر جانا ہوتا ہے، جس کو ہم نے الحمدللہ کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا، باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ میڈیا کے مالکان کے جملے معروف ہیں، جی بڑا نقصان ہو گیا۔ کیا نقصان ہو گیا؟ ایک ارب ہم نے کمانا تھا نفع، نفع ہوا اس دفعہ 80 کروڑ کا۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ نقصان ہو گیا ہمارا، بات سمجھ آ رہی؟ ایک ارب کا ہمارا فورکاسٹ ہے کہ نفع بنائیں گے، 80 کروڑ کما سکے، ہمارا کیا ہو گیا؟ جی یہ لینگویج ہے میڈیا کے مالکان کی، باس کی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی پہ میں قیاس کروں گا، سرمایہ داروں کی بھی یہ لینگویج ہوگی۔ تو اس وقت جب یہ حالات دیگر گوں ہیں، اپنا کوئی دینی فریضہ، اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے، ابھی تو اگلی بات میں نہیں عرض کر رہا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوئے، تو بہت بلند بات ہے سورہ حشر میں، کم از کم اتنا کہ اپنے حصے میں سے جو فالتو بھی ہے اضافی بھی ہے, جو اللو تللو کی نظر ہو رہا ہے, فضولیات اور فضول رسومات اور فضول اور بعض مرتبہ ناجائز کاموں میں خرچ ہو رہا ہے, وہ تو مخلوق خدا کے حوالے کرنے کی ہمت پکڑیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. البتہ منافقین کا تذکرہ خاص اس تناظر میں بھی سورہ توبہ ہے, غلبہ دین کی جد و جہد کا ذکر بھی ہے, اندرون عرب اللہ کے دین کی تکمیل اور غلبے کا اعلان بھی ہے, اور بیرون عرب پیش قدمی رسول اللہ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت روما کے خلاف غزوہ تبوک کا معاملہ, وہ بیانات اس سورہ توبہ میں آئے ہیں. اس کے تناظر میں اللہ کے دین کے لیے خرچ نہ کرنا, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ نہ کرنا, اور اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند کرنا اور اپنے ہی مال کو جمع کرنے کی فکر کرنا, یہ منافقانہ طرز عمل ہے. آج دین مغلوبیت کے دور سے گزر رہا ہے, میرے اور آپ کے مال کا, میری اور آپ کی صلاحیتوں کا, میرے اور آپ کے اوقات کا, میری اور آپ کی ایکسپرٹیز کا, میری اور آپ کی اولاد کا بہترین استعمال کیا ہے؟ وہی جو محمد و رسول اللہ کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کے صحابہ کا مشن تھا, اس راہ میں ہم لگا پا رہے ہیں کہ نہیں؟ ہماری ساری مہنگائی کے باوجود کیا لوگوں کے خرچوں میں کمی واقع ہوئی؟ ابھی بھی بعض لوگوں کو ٹینشن ہے کہ آئی فون 15 پرو میرے پاس نہیں, آئی فون 15 پرو میرے پاس نہیں, بعض لوگوں کی ٹینشن یہ ہے. اور 2023 کے ماڈلز والی گاڑیاں 2022 میں لائن لگ کر بکنگ کمپلیٹ ہو گئی, اب رو رہے ہیں کہ 2023 کا ماڈل تو میرے ہاتھ میں نہیں آئے گا, میں پیچھے رہ جاؤں. کچھ لوگوں کے تو یہ مسائل ہیں, اور اللہ کے دین پر آنچ آئی ہوئی ہے. اللہ کا دین مغلوبیت کے دور سے گزر رہا ہے, اس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو منافقین تو خرچ نہیں کرتے, ہم تو منافق نہیں ہیں نا بھائی, ہمارا تو دعویٰ ہم ایمان والے ہیں. تو ایمان والے کیا اس دین کو پرائیورٹی دے کر راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ان کا ذکر آگے آیا کہ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی مٹھیوں کو باندھ کر رکھتے ہیں, نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر انداز فرما دیا. اللہ ان کی ترجیحات میں نہیں, مال ترجیحات میں ہے, دنیا ترجیحات میں ہے, دنیا کے مزے ترجیحات میں, دنیا کی عیاشیاں ترجیحات میں, اپنا کیریئر ساؤنڈ سیف ہو جائے, اپنے بچوں کا مستقبل سیف ہو جائے, یہ منافقین کو یہ مطلوب تو تھا, لیکن اللہ کا دین ترجیح میں نہیں, اللہ کی ذات ترجیح میں نہیں ہے. تو تمہاری ترجیح میں خدا نہیں ہے, تو خدا کی رحمت میں سے تمہارے لیے بھی کچھ نہیں ہے. فنسیہم, اللہ نے بھی ان کو فراموش کر دیا. یہ ٹیٹ فور ٹیٹ والی بات, اور اللہ کے ساتھ تعلق کا براہ راست ایک ذریعہ قرآن کریم, اولین ذریعہ قرآن حکیم, اور اس کے بارے میں سورۃ طہٰ کی آیات بارہا پیش کی گئیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی, جس, اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ذکر قرآن سے اعراض کیا اس کی معیشت تنگ اور قیامت کے لیے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا, وہ کہے گا اللہ تو نے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کر دیا, میری آنکھیں تھی میں خوب دیکھتا تھا دنیا میں. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسا, اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئی, تو نے میری آیات کو فراموش کیا, پس سے پوچھ ڈال دیا, اسی طرح آج تجھے نظر انداز کر دیا جائے گا. تمہارے پاس میرے کلام کے لیے وقت نہیں, میں تمہاری ترجیحات میں اوپر نہیں, میرے پاس تمہارے لیے رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں نظر انداز فرما دیا. ان المنافقین هم الفاسقون, بلا شبہ منافقین یہی فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا, اللہم طاہر قلوبنا من النفاق, اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما. اور یہ کچھ ان کا تذکرہ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں آیا. اب اس کے کانٹراسٹ کے طور پر اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا. پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, یعنی ہم مقصد ساتھی ہیں. وہاں لفظ اولیاء نہیں آیا, دنیا پرست ہے نا بھائی, دنیا میں کوئی بندہ جب تک سیٹ پر ہے کام نکلتا, خوش آمد بھی ہوتی ہے, تحفے بھی آتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی نہیں پوچھتا. اور ابھی ریٹائرمنٹ نہیں ہونی, 60 میں جا کے ریٹائرمنٹ ہونی ہے, اور 58 میں اس کو فالج ہو گیا, وہ آفس جانے کے قابل بھی نہیں ہے, کوئی نہیں پوچھتا پھر الا ماشاء اللہ. یہ ہے دنیا پرستی کی بنیاد پر دوستیوں کا تصور, تعلقات کا تصور, جہاں غرض آڑے آتی ہے, غرض لگی ہوئی ہے تو چلنا ہے ساتھ, غرض نہیں ہے تو ختم ہو گئی بات. ایمان والوں کا معاملہ یہ نہیں ہے, وہ دنیا پرست نہیں ہوا کرتے, وہ دنیا پرستی کی بنیاد پر دوستی اختیار نہیں کرتے, وہ دنیا کا ایک بہت لمیٹڈ سا ویژن نہیں رکھتے, بلکہ وہ پوری کائنات کو سمجھتے ہیں رب کائنات کی آیات کی روشنی میں, اور ان کا ایک الٹیمیٹ ویژن ہوتا ہے, انہیں آخرت کی طرف جانا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون والی بات ہے. تو ان کی دوستیاں پائیدار بنیادوں پر ہوتی ہیں, اور اتنی پائیدار بنیاد ہوتی ہے, سبحان اللہ. سورہ یاسین میں وہ شہید کا ذکر آتا ہے نا, قیلت خلی الجنہ, جسے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا, وہ آگے سے کہتا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے, ظالموں کو بھی پتا چل جائے تو میری جان ہی لے سکتے تھے, میرے رب نے حیات جاویدہ مجھے دے دی, اور میرے پیچھے رونے والے اگر ہوں میرے گھر والے تو ان کو پتا چل جائے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. ایمان والا ادھر پہنچ کر بھی ادھر والے ایمان والوں کی فکر کر رہا ہوتا ہے, اللہ اکبر کبیر, کاش ان کو پتا چل جائے کیا میرے رب نے میرا اکرام کیا, کیا میرے رب نے مجھے نوازا ہے. یہ ایمان کی بنیاد پر ہونے والی دوستی, اس کا ذکر ہے. پھر وہ احادیث مبارکہ جو بہت معروف ہیں, سارے ایمان والے جسم واحد کی مانند ہیں, جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو سارا جسم محسوس کرتا ہے, سارے ایمان والے ایک عمارت کی مانند ہیں, ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کر اس کو مضبوط کرتی ہے. اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت کی خاطر, اللہ کی وجہ سے ایمان کرنے والے دنیا میں ایک مشرق میں ہوگا ایک مغرب میں ہوگا, اللہ دونوں کو جنت میں ملا دے گا. اللہ سات قسم کے افراد کو اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا, معروف حدیث ہے, جن میں ایک وہ بھی کیٹیگری ہے, دو وہ افراد جن کی محبت اللہ کی وجہ سے جمع ہوتے اللہ کی محبت پر, جدا ہوتے تو ان کی محبت تب بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی. جہاں غرض نہیں ہوتی, بیمار ہوگا تو عیادت بھی کر لیں گے, ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپا آئے گا تو بڑے ہونے کے ناطے, عمر میں بڑے ہونے کے ناطے اس کا اکرام کریں گے, اللہ اکبر, اور انتقال کر جائے گا تو جنازے بھی شرکت کریں گے, اور چلے جانے کے بعد اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ایمان یہ دولت ہے, ایمان کا رشتہ یہ رشتہ ہے, اور ایمان کی بنیاد پر دوستی یہ پائیدار دوستی عطا کرتی. اب ان کا تذکرہ ہے, یہ کیا کرتے ہیں, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی, ہم مقصد ساتھی ہیں. بعض لوگوں نے اس مقام سے اپنے مطلب کی باتیں نکالنے, دوستیاں ہیں تو ختم, یہ پردے کے کام کی کیا ضرورت پڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون, خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہو. ہاں, ایک آیت کریمہ لے کر اپنے مطلب کا مفہوم نکالنا چاہتے ہو تو سورہ نور کی آیات کو کہاں لے کے جائیں گے, سورہ احزاب کی آیات کو کہاں لے کر جائیں گے, جہاں پردے سے متعلق احکامات عطا ہوئے. رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں محرم نہ محرم کی تمیز کو کہاں لے کے جائیں گے, امت کی ماؤں کے لباس کو کہاں لے کے جائیں گے, رسول اللہ کی بیٹیوں کے لباس کو کہاں لے کر جائیں گے. ہاں, اپنے مطلب کی دوبارہ نہیں نکالنی چاہیے, اسی لیے بار بار میں نے ترجمہ کیا وہ ہم مقصد ساتھی ہیں, ان کا مشن ایک ہے. اگر وہ شوہر بیوی بھی ہیں تو ایک دوسرے کے لیے سپورٹو ہوں گے, سبحان اللہ. اگر والدین اور اولاد ہیں, ایک دوسرے کے لیے سپورٹو ہوں گے کہ ہمیں جنت میں ملنا ہے انشاءاللہ تعالی, اللہ یہ فکر مجھے اور آپ کو گھر میں عطا فرمائے. اسی طرح وہ کلیگز آپس میں ہوں گے تو ان کا پہلا رشتہ ایمان والا ہوگا, اور اس سے بڑھ کر وہ کسی دینی اجتماعیت میں جڑے ہوں گے تو ان کا یہ رشتہ مضبوط ہوگا, جو مال کی بنیاد پر نہیں, دولت کی بنیاد پر نہیں, غرض کی بنیاد پر نہیں, جو ایمان کی بنیاد پر ہے. یہ ہم مقصد ہیں, مشن ان کا ایک ہے, اللہ کو پانا, اللہ کو راضی کرنا. ہاں, اللہ کی رضا والا مقام جنت انہیں مل جائے, اور ادھر اس کے حصول کے لیے محنت ہے جو دین کے تقاضے بارہا ہمارے سامنے آئے. یہ ہم مقصد ساتھی ہیں, ان کا مشن ایک ہے. کیا کرتے ہیں, یأمرون بالمعروف, معروف کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, اور بدی سے روکتے ہیں. یہ کانٹراسٹ والی بات آ گئی, منافقت کیا ہے, بدی کا حکم دیتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں, اور ایمان والے نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں, بات بارہا ہمارے سامنے آ چکی ہے. البتہ اس کا موقع روزانہ کئی مرتبہ آتا ہے, گھروں میں بھی آتا ہے. کیا ہم اپنے بالغ بچوں کو کم از کم فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں, ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ بیٹا اٹھو نماز ادا کرو, شوہر بیوی کو اٹھاتا ہے نماز کے لیے. گھر میں اگر کسی نے جھوٹ بول دیا تو اس کی تھوڑی بہت تادیب ہوتی ہے کہ نہیں, روکا جاتا ہے کہ نہیں. یہ گھر سے شروع کریں, اداروں کے اندر آ جائیں, کلیگز کے اندر آ جائیں, دوستوں کے اندر آ جائیں, یہ مرحلہ تو مستقل ہے ہمارے پاس. جہاں طاقت ہوگی وہاں سے بدی روکی جائے گی, جہاں طاقت نہیں ہوگی وہاں زبان سے بدلنے کی جد و جہد کی جائے گی. یہ بات معروف ہے, تفصیلاً بات آتی رہی ہے, مگر یہ گزر نہ جائیں, یہ روز کا معاملہ ہے. یہ گھروں میں بھی پیش آئے گا, یہ محلوں میں بھی پیش آئے گا, یہ تقریبات کے موقع پر بھی پیش آئے گا, یہ لین دین کے معاملات میں بھی پیش آئے گا, اور رویوں اور کردار میں بھی پیش آئے گا. اس سارے تناظر میں کیا کرتے ہیں ایمان والے, یأمرون بالمعروف, معروف کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, اور بدی سے روکتے ہیں. ایک اور بات, یہ بارہا قرآن پاک بتاتا ہے کہ ایمان والے ایمان کا دعویٰ کر کے بیٹھے نہیں رہتے, ان کی زندگی میں ایک متحرک انداز نظر آتا ہے, ہر آن وہ متحرک ہوں گے, ان اصولوں کے لیے، ان صفات کے لیے نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. ایمان کے فوراً ساتھ عامل الصالحات بار بار آتا ہے نا قرآن پاک میں، تو محض ایمان کے دعوے کافی نہیں، اس کا ریفلیکشن اور عکس ہمارے اعمال میں نظر آئے. اللہ مجھے آپ کو ہم اس کی توفیق دے. فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. اس مقام پر امت والی ذمہ داری پہلے بیان کر دی گئی، پڑھنا شروع کہاں سے ہوگی بات، آگے ذکر آ. یُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکات دیتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں. جینرک بات بھی آ گئی پوری زندگی، اور امت والا کام پہلے بیان کر دیا گیا. کیوں؟ یہ سورہ توبہ کا مزاج ہی بڑا اقامت والا ہے، دین کے غلبے کی جد و جہد والا ہے، اور دین کے لیے کھڑا کر دینے والی بات ہے. تو یہاں ایمان والوں کے ذکر میں پہلے ان کے امت والے کام کو بیان کیا گیا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. بارہا یہ باتیں پہلے بھی ہم نے سمجھی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، صرف جمعے کی نہیں، پانچ وقت کی روزانہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اور یہاں قیام کا یعنی اقامت الصلاۃ کا تقاضا، جس کے اندر اس کے پورے آداب کا لحاظ رکھنا شامل ہے، وہ طہارت کے آداب ہوں، وہ ظاہری آداب ہوں، وہ باطنی آداب ہوں، کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس سے لو لگا رہا ہوں، کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوں، کیا تلاوت کر رہا ہوں، یہ سارے پورے پروسیس کے ساتھ. پھر با جماعت نماز کا معاملہ. جی آج تو اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے کہ دین کے غلبے کی بات کرنے والے بعض لوگ سیاست کے میدان میں بھی اور دیگر اعتبارات سے بھی باہر نکل کر اقامت دین کی بات پر توجہ تو ہے، اور بالکل ہمارے کرنے کا کام ہے، لیکن اقامت الصلاۃ کی طرف توجہ کا معاملہ نہیں ہے. رات کو دو دو بجے تک کچھ فلاں مجالس بھی ہو جاتی ہیں، محافل بھی ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز ہو جاتے ہیں، اور رات کے موقع پر آئندہ چند دنوں میں آنے والے پروگرامز کے لیے تشہیر بھی ہوتی ہے، بینرز بھی لگتے ہیں، پوسٹرز بھی لگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اور فجر کے وقت کیا ہوتا ہے جی؟ سو گئے. یہ کون سی اقامت دین کی جد و جہد ہو رہی جو ساڑھے پانچ چھ فٹ کے وجود پر تو ہو نہیں پا رہی، اور ہم چلے 25 کروڑ پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی طرف. اور نماز کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے کہ مؤمن ایک بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے. نماز ہے تو اسلام کی طرف، نماز نہیں تو کفر کی طرف. اور اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. یہ عملا کفر کی بات ہے. اہل جہنم سے پوچھیں گے، جنت والے، سورہ مدثر میں ذکر ہے، ما صلککم فی سقر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ پہلا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. یہ مقام بڑا قیمتی ہے. ساری دنیا کو ہیومن رائٹس اور حقوق و لباد تو یاد ہیں، اور اللہ کے حقوق پامال کرتے چلے جاؤ، حقوق و لباد کی اہمیت ہے، ہم بھی بات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، مگر اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ حقوق و لباد، حقوق اللہ کو پامال کرو، بائی پاس کرو. پہلا سوال حقوق اللہ کے بارے میں قیامت کے دن، پہلا سوال تبرانی کی روایت. اور جس کی نماز درست اس کے باقی معاملات درست، جس کی نماز میں کمی کوتاہی کا معاملہ آگے بھی ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کا اہتمام کرنے، با جماعت اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا سوال اس کے بارے میں تو فرمائے کہ یُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتے ہیں. اشارتاً ایک بات آئی ہے زکات کے تعلق سے پہلے بھی، یہ دو بڑی عبادات ہیں، ایک میں جان فزیکلی زیادہ لگتی ہے اور ایک میں مال زکات میں زیادہ لگتا ہے. تو ایک ہے بدنی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت. نماز میں گو کے وضو کریں گے تو پانی بھی فری میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور مسجد کا انتظام بھی فری میں نہیں ہوتا، لیکن غالب ہمارا بدن اس میں استعمال ہوتا ہے. زکات میں ہمارا مال استعمال ہوتا ہے. وہ تمہاری جان بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے اور تمہارا مال بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے. یہ تو دو بڑے بڑے پلرز ہیں. اور زکات تو ہے بھی سالانہ، وہ بھی صاحب استطاعت پر، لیکن فرض نماز کا معاملہ تو ہر بندے مومن پر جو بالغ مسلمان مرد عورت ہے اس پر فرض ہے. تو یہ دو بڑی عبادات، ایک مالی ایک بدنی، اور اس سے اشارہ تمہاری جان تمہارا مال دونوں کو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے میں لگنا چاہیے. آگے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. نماز کا ذکر الگ آیا، زکات کا ذکر الگ آیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر الگ آیا ہے. کیا مطلب؟ دین چند عبادات کا فقط نام نہیں، اپنے آپ کو ان ٹوٹیلٹی سبمٹ کر دینے کا نام ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دینے کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ قرآن پاک کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، البقرہ کی آیت نمبر 208، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ایمان والوں کی صفات کا ذکر آیا، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بھی بنیادی مسائل سیکھنے چاہیے، اپنی سمجھ سے نہیں زکوٰۃ دینی چاہیے بلکہ دینی بنیادی مسائل سیکھ کر اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینا چاہیے۔ بات پہلے توجہ دلا دی گئی ہے کہ انا فی المال الحق سوا الزکاۃ، بے شک حدیث میں ہے، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے۔ تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے ان منافقین کے بارے، فرمایا کہ اللہ نے نظر انداز کر دیا اللہ کی رحمت سے دور، سچے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ قریب اللہ ان پر رحم فرمائے گا، ان پر رحمت نادل فرمائے گا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں نا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہم دعائیں کرتے ہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بجا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے، یہ کرو گے تو اللہ رحم فرمائے گا۔ اللہ کو بھلا کر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں ملیں، منافقین کو تو کہہ دیا کہ اللہ نے نظر انداز کر دیا، ادھر ایمان والوں کے بارے میں فرمایا یہ ہے جن پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا۔ گویا اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے ایمان اور ایمان والی دوستی اور اس کے تقاضوں پر عمل، جن میں انفرادی سطح پر بھی اللہ کی بندگی اور اجتماعی سطح پر عمل بالمعروف نہیں یعنی منکر کے فریضے کو انجام دینا، اور 24 گھنٹے کے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کی کوشش کرنا، یہ کرو تو اللہ فرماتا ہے کہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ قریب رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بڑا زبردست ہے، کل اختیار رکھنے والا، حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے کمال، اپنے پورے مکمل اختیار کے ساتھ اپنے اختیار کو کمال حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے۔ اللہ تعالی نفاق کے طرز عمل سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے اور سچا ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کانٹراسٹ کے طور پر یہ رہنمائی ہمارے سامنے آئی۔ حالات حاضرہ میں تو بہت ساری باتیں، بس پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ ذرا ہمارا معاملہ تنازع کی شکل اختیار کرتا ہے، اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ تبت میں کل بھی کچھ ذمہ داران کی ملاقاتیں ہو گئیں، لیکن کبھی وہ فائرنگ کا معاملہ ہو جانا، کبھی دیگر باتیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے، بہرحال وہاں بسنے والے مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، تو اسلام نے جو اخوت کا تصور ہمیں عطا کیا، بھائی چارے کا تصور عطا کیا، ایک امت کا تصور عطا کیا، ایک جسم والی بات ابھی آ گئی، ایک عمارت والی بات آ گئی، کچھ اس کا بھی تقاضا ہے کہ ذرا ان کے ساتھ مفاہمت کا معاملہ ہو۔ ہاں یہ جو بات ہماری حکومت کی طرف سے آئی کہ جناب ان کو فوراً نکل جانا چاہیے، 1 نومبر کو کوئی نظر نہ آئے، تو بھائی ہم تو کسی کو کرائے پر بھی رکھتے ہیں نا، تو اس کو بھی باقاعدہ کو مناسب نوٹس دیتے ہیں، 4-5 افراد کی فیملی والے کو، یہ لاکھوں کا معاملہ ہے۔ جب رشی ادھر داخل ہوا اور اس نے ظلم و ستم کیا تو ہم نے یہاں پر لوگوں کو آنے کی اجازت دی، یہ بہت بڑا کانٹریبیوشن تھا۔ ہم یورپ سے یہی تو گلا کرتے ہیں کہ مسلمان پناہ گزینوں کے ساتھ وہ برا سلوک کرتے ہیں، تو اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دے دیا تھا اور ہم نے اس کو نبھانے کی حد تک امکان کوشش کی تو باہمی مفاہمت کے ساتھ اس مسئلے کو طے کیا جائے۔ ہاں جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، تو یہ اربوں روپے کا جو ہمارا بجٹ ہماری ایجنسیز پر خرچ ہوتا ہے، وہ اپنی صلاحیت استعمال کرے، آئیڈینٹیفائی کرے مجرمین کون ہیں، خواہ وہ افغانستان سے آئے ہوئے ہوں یا کراچی میں لاشیں گرانے والے ہوں یا دنیا پاکستان کے کسی اور علاقے کے اندر جو ہے وہ ظلم و ستم کرنے والے ہوں، اکراس دا بورڈ جتنے مجرمین ہیں آئیڈینٹیفائی کریں، عدالتی کاروائی پوری کریں قانونی ذریعے سے، اور بدترین سزا جو ہو سکتی ہے، یعنی عبرت بنانے والی، ہم قائل ہیں اس کے۔ البتہ اگر ہم نے رجسٹریشن کا پروسیس پہلے کیا تھا اور کچھ لوگوں کو ہم نے قانوناً یہاں پہ اجازت دی تو قانون کے دائرے میں وہ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بھلا سلوک کریں، اور جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کی طرف واپس جائیں بھیجیں، مگر لاکھوں کو بھیجنے کے لیے کوئی مفاہمت کا راستہ، کوئی مناسب ان کو وقت دیا جانا، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور اگر باقیوں کو بھی آپ اکوموڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، رجسٹریشن کریں اور قانونی طور پر جو افراد رہنا چاہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس افہام و تفہیم کے ساتھ یہ معاملہ اگر چلایا جائے گا تو اس میں اللہ کی نصرت بھی شامل ہوگی اور دین دشمن قوتوں کو پاکستان میں بگاڑ پیدا کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے مختلف طبقات کو صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔